قرآن حکیم کے مسلسل درس قرآن کے ضمن میں ہم سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے ہمیں سورہ واقعہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے، لیکن ہمارا آج کا یہ درس ذرا عام روش سے ہٹ کر ہوگا، اس لیے کہ اس کے آغاز میں ایک مسنون محفل سماع ہوگی، یعنی اس سورہ مبارکہ کا ہمارے پاس مصری قاری بلکہ شیخ القراء شیخ محمود خلیل حسنی کا ریکارڈ موجود ہے. عام طور پر درس کے آغاز میں جن آیات کا درس اس مجلس میں ہوتا ہے اس کی تلاوت میں خود کیا کرتا ہوں، لیکن آج سورہ واقعہ کی 56 آیات جن کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ آج ان کا مطالعہ ہم مکمل کر لیں، ان کی قرآت آپ شیخ محمود خلیل حسنی کے قرآت کے ریکارڈ سے سنیں گے. میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، مسنون محفل سماع. محفل سماع کا لفظ ہمارے ہاں بدنام ہوا ہے اور مخصوص ہو کر رہ گیا ہے قوالیوں کی مجلسوں سے، حالانکہ اصل محفل سماع ہے وہ محفل جس میں قرآن مجید کی قرآت ہو اور لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ اس کے آداب ہیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خاموش ہو. خود قرآن مجید میں گویا کہ اس محفل سماع کے آداب جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے. اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے مسنون، وہ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صحابہ کرام سے فرمائش کر کے بھی قرآن مجید سنا کرتے ہیں. چنانچہ ایک نہایت مشہور حدیث جو دوسرے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا. اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام ادب ملحوظ رکھتے تھے حضور کا، آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و سامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں. یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور کی محفل میں. تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے. 40 آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساء کی، جب 41ویں آیت پر آئے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا، کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے گا، اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے، تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی، وہ میں نے ان تک پہنچا دی تھی. اب یہ خود ذمہ دار ہے، خود مسئول. تو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ میں کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہے، گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دہ ہیں مسعود. اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے ضمن میں ایک بات عرض کی تھی، اس کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسی ایک زمانے میں میرے دل میں بھی رہی. سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، حور و قصور، غلمان، مشروبات، پھل، میوے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسی نعمتیں ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اور عام طور پر آدمی ذرا اس میں انقباض سا محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی، اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے؟ تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباض محسوس کرتا تھا، اور میرے دل پر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا. 1962 میں کراچی جانا ہوا، اب آپ اندازہ کیجئے یہ پورے 25 برس قبل کی بات بیان کر رہا ہوں. 1969 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر، اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسنی یہ تشریف لائے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قرآت کے ساتھ تعارف کا. بہت ہی محفلیں کراچی میں منعقد ہوئی تھی اس زمانے میں، جس میں کہ قاری محمود خلیل حسنی صاحب نے باسورتوں کی تلاوت فرمائی، ان کے ریکارڈ اس وقت کر لیے گئے. میں جب 1962 میں گیا ہوں تو مجھے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے جو 1969 میں قاری محمود خلیل حسنی نے قرات کی تھی. اور میں اپنا یہ احساس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں، کوئی توجیہ میرے پاس، ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں، لیکن میں نے پھر واقع ایسے محسوس کیا اس قرات کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے، دھل رہا ہے وہ غبار. اس کیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا اور صاف ہو گیا. پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا، یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا. یہ تقریباً 7-8 سال بعد کی بات ہے، پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا، یہ غالباً 1969 یا 1968 کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسنی اور قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے، اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا. لاہور میں یہی جامع اشرفیہ میں ایک محفل منعقد ہوئی، محفل قرات آج کے وقت بعد نماز عشاء، اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ زائل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. ان کا میری گردن پر یہ بہت بڑا احسان ہے. اب میں اس کی ایک اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے، جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں. جبکہ میرے نزدیک حسن قرآت جو ہے قرآن مجید کا، اس کی اپنی ایک تاثیر، یہ مانوی تاثیر سے بالکل جدا گانا ہے. آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی. آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں، کوئی اور چینلز بھی ہیں، انویزیبل، غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ. تو ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے. اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے، انسانی شخصیت ہے، اس میں تاثر جو ہے، اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے ہیں. یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے، وہ انسان کی عقل، فہم، شعور، جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے. اور یہ انسان چونکہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل ہے، لہذا اہم ترین چینل یہی ہے. لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے. انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی، اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، عام لوگ جانتے ہیں میوزک کا ایک اثر ہے. ایک انسان سنتا ہے کوئی اچھی دھن ہے، اور اگر فرض کیجئے بہت سے شاید ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے. وہ جو دھن ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی عقلی اپیل تو نہیں ہے، کوئی بات، کوئی میسج جو ہے وہ تو کنوے نہیں ہو رہا، لیکن کوئی بات ہے کہ جس کے زیر اثر انسان جھومتا ہے. معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شے بھی ہے اس کے اس انٹلیکٹ کے علاوہ، جو کسی چیز کو ریسیو کرتی ہے اور اس سے تاثر قبول کرتی ہے. میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو پوری گئی ہے، کی گئی ہے قرآن مجید کی قراءت کے ذریعے سے. قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنا ہے، ایک ڈیوائن میوزک ہے. اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں نے شاید پہلے بھی اشعار سنائے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل برعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعم متصدعا ہونے کو ہے. یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، اس میں حسن قرآن اور اس کی تاکید آئی ہے احادیث میں. حضور نے فرمایا زین القرآن بے اصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو. اگر کسی کو اللہ نے حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن صوت کا سب سے زیادہ جو استعمال ہونا چاہیے قرآن کے لیے ہونا چاہیے. جیسے سورہ رحمان کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی چار آیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، یہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے، اور چوٹی کا وصف جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قوت بیان ہے. تو اس اعلیٰ ترین وصف کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اگر کوئی صلاحیت بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو قرآن کے بیان کرنے میں. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی ہو تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کرنے میں. یہی لفظ جو حضور نے استعمال کیا، زین القرآن بے اصواتکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے تحسین فرمائی ان کی ان الفاظ میں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تہجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال میں. اسی زمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اس میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت پست آواز. حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز. تو حضور نے اگلے دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، وہ زیادہ خفی سے خفی آواز ہو وہ بھی سنتا ہے، یعنی اللہ کو سنانا ہے، تہجد میں تو انسان اللہ کو سناتا. حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کر رہا تھا. تو حضور نے دونوں سے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچی کرو، اعتدال کے روش اختیار کرو. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے، اب وہ پڑھ رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن صوت کی نعمت جو ہے وافر عطا فرمائی تھی. تو اگلے دن صبح کو حضور نے پھر تحسین فرمائی. حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سنتے رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات، اور صبح آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. یعنی یہ جو انسان کے گلے میں جو آواز ہے، اگر کوئی خوشگلو ہے کوئی شخص، حسن صوت کی نعمت اسے عطا ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی لہن داؤدی مشہور ہے، تو یہ اسی طرح کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. اچھا، وعید کا انداز بھی حضور کا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ تاکید حضور کی یقیناً اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کی حسن قرآت کے اندر ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر منطقی نہیں ہے، وہ عقلی نہیں ہے، اسے ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسپشن آپ کہیں گے، جس طرح ایکسٹرا سینسری پرسپشن ای ایس پی ہے، تو یہ ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسپشن ہے کہ وہ عقل کے راستے سے اور منطق کے راستے سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک تاثیر ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میرا ایک حجاب تھا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے، اور میں بہت ہی احسان مند ہوں شیخ القراء محمود خلیل حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں چونکہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا سن غالباً 79 میں، یعنی منا میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ وہ آ رہے تھے منہر سے قربانی دے کر، اور سارے ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود تھے، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو میں خاص طور پر اگرچہ زیادہ میں قرآ ان کے اندر جہاں تکلف ہوتا ہے تو مجھے میری طبیعت جو ہے زیادہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان سے جو ایک ذاتی احسان مندی کا رشتہ میرا قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ان سے خصوصی قلبی تعلق رکھتا تھا. ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی قرآت میں تکلف اور تصنع اور جان بوجھ کر اس میں کوئی اپنی موسیقی داخل کرنا، یہ بڑی اس کی شدید وعید آئی. یہ تو اصل میں صلاحیت جو ہے اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے، اور کوشش کی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنا ساز اور اپنا لہن اس میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ جو اس کا اپنا ایک لہن ہے، انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا اپنا، اس کو جتنا برنگ آؤٹ کیا جا سکے، اس کو جس قدر ظاہر کیا جا سکے ظاہر کرنا چاہیے. چنانچہ شیخ القراء محمود خلیل حسری کے بارے میں یہ گواہی دی ہے بہت سے ماہر قراء نے کہ ان کے ہاں تصنع بالکل نہیں، تکلف سے بالکل خالی، یہ بالکل سادہ جو قرآن مجید کی اپنی جو بھی موسیقی ہے یا اس کا اپنا غنا ہے، صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں، خود اپنی طرف سے کوئی تکلف تصنع نہیں کرتے. عوامی سطح پر یہ اتنے زیادہ محبوب اور اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ شیخ عبد الباسط محمد عبدالصمد، وہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ عوامی سطح پر زیادہ قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے. ان کے بارے میں ہمارے ہاں کے جو ماہر ہیں قرآت کے، فن قرآت کے، ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ تصنع کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کے شیخ القراء پاکستان کے، ان کا ابھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہوا ہے، قاری فتح محمد صاحب، استاد القراء کراچی میں، بہت طویل عرصے تک ان کا فیض جاری رہا ہے، اور مصر کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے ان کا لوہا مانا ہے کہ عشرہ قرآت کے وہ انتہائی ماہر انسان تھے. ان کی گواہی میرے علم میں آئی قاری محمود خلیل اسری کے بارے میں خاص طور پر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جتنے قرآت سنی ہے، میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہو، تجوید کے اصولوں کو کہیں پر بھی قربان کیا ہو اپنے اس تکلف اور تصنع کے سوا، بلکہ نہایت سادہ قرآت ہوتی. یہ چند تبدیلی باتیں ہیں کہ جو آج اس محفل مسنون محفل قرآت سے قبل میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دونوں قسم کے وسوسے ہو سکتے ہیں. ایک وسوسہ جو مجھ پر بھی رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیض دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قرآت کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی قابل اعتماد چیز ہے ہی نہیں، جبکہ میرے نزدیک اس نے قرآت جو ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ بہت ہی ایک مطلوب شے ہے، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر. تو اب بسم اللہ کریں اور یہ سورہ واقعہ کی 56 آیات کی تلاوت جو ہے، اور اس طرح کیجئے کہ سامنے آپ کے مصحف موجود رہیں، ذرا آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھا ہے، ان حروف کو کیسے وہ ادا کر رہے ہیں، اس میں کس قسم کا قرآن مجید کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں واللہ عالم، کہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے، اس کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کی کیا کیفیات ہے. اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے، پوری دنیا میں مسلم ہے کہ قرآت جو ہے وہ اہل مصر پر ختم ہے، بلکہ ایک کہاوت ہے عوامی سطح پر، اور عوامی سطح پر جو کہاوتیں ہوتی ہیں وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوا کرتی. یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اس کو پڑھا مصریوں نے، یعنی پڑھنے کا قرآت کا حق ادا کیا، اس کو لکھا ترکوں نے، اس لیے کہ حسن کتابت جو ہے ہمارے ہاں کے جو آرٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں مسلمانوں کے دور میں، ان کے تہذیب میں اور تمدن کے دور میں، اس میں یہ کتابت کا فن جو ہے، خاص طور پر قرآن مجید کی کتابت، اس میں ٹاپ پر ہے ترکی. اور ایک چیز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 400 برس کی بات تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس بر صغیر پاک کو ہند میں، خاص طور پر پچھلے 300 برس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے، اتنا کام اور کہیں نہیں ہوا ہے. اور فہم قرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کا جو چرچا ہے اس علاقے کے اندر، وہ واقعہ یہ ہے کہ اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے، چاہے ان کی وہ مادری زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. تو یہ بات جو ہے ایک عمومی سطح پر کہی جانے والی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں حقیقت موجود ہے. تو اب یہ پہلے اب تلاوت آپ سب آج فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم لكم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاء فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے کہ سورہ واقعہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک خبر اور ایک اثر آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. یہ علم حدیث کی اصطلاحات ہیں. خبر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کو. تقریر کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا، گویا کہ ایک طرح سے حضور کی طرف سے اس کی ایک منظوری ہے کہ جو ہو گئی، ایکنالجمنٹ. تو حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر یہ خبر ہے، اور صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر یہ اثر ہے، اور اس کا یہ درجہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ صحابی کا کوئی فعل اور عمل بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر مبنی ہوگا، لہذا وہ بھی حدیث ہی کا ایک درجہ ہے. تو یہ خبر اور یہ اثر دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک واقعہ میں آپ کو قرآت کے ضمن میں سنا چکا ہوں، اور یہ دونوں امام بیہقی نے ان کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں. جو مرفوع حدیث ہے، جو خبر ہے حضور سے، وہ یہ ہے کہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب کو، روزانہ رات کو، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی یہ دنیاوی رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے محفوظ رکھے گا. جو اثر ہے وہ بھی انہی کا ہے. وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یامر بناتہ یقرأن بہما فی کل لیلۃ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کرو. تو یہ خبر اور یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے ضمن. یہ بات آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ رحمان کے مطالعے کے دوران میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جڑواں بہنوں کے مانند ہیں، ان میں مضامین کی گہری مشابہت اور مناسبت ہے. اگرچہ جو ترتیب مضامین ہے وہ عکسی ہے، جس کو کہ آپ انگریزی میں مرر امیج سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا داہنا جو پہلو ہے وہ آئینے کے اندر بایاں بن جاتا ہے، اور ہمارا بایاں جو ہے وہ آئینے کے اندر جو عکس بن رہا ہے اس کا دایاں بن جاتا ہے. اسی طرح کے جو ڈپلیکس بنتے ہیں آج کل عمارتوں کے اندر، آپ دیکھتے ہیں گھر بن رہے ہیں ایک پلاٹ پر دو گھر، تو ان کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ مرر امیج ہوتے ہیں، کہ ان کو اگر ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گا تو وہ جڑ جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہے تو ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہوگا، ڈرائنگ روم دونوں کے درمیان میں ملے ہوئے ہوں گے. بالکل یہی ربط ہے، یہی ترتیب ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مضامین کے مابین. اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان کا آخری رکوع جنتوں کے ذکر پر مشتمل ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا کیا ساز و سامان، کیا نعمتیں، کیا آسائشیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں دو درجے، من دون ہما جنتان کے بعد ایک درجہ ہے، اس سے پہلے ولی من خاف مقام ربہ جنتان. تو دو درجوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں. سب سے پہلے
ان اہل جنت کے دو درجوں کا ذکر آ رہا، جو مضمون وہاں آخر میں تھا وہ یہاں شروع میں. فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی، ٹھیک لفظی ترجمہ ہوگا جب ہو پڑے گی ہو پڑنے والی. واقعہ سے مراد ہے یہاں قیامت. قیامت کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج پھر نوٹ کر لیں کہ ہم اس لفظ کو عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے مراحل ہیں جن کو ہم ایک لفظ میں اپنے عام طور پر اپنے ذہن کے اندر جمع کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں دو نفخوں کا ذکر ہے، حدیث میں تین نفخوں کا ذکر ہے. پہلا نفخہ جو ہے اس پر ایک ہلچل ہوگی، زلزلہ آئے گا. دوسرے نفخے پر ایک عام موت طاری ہو جائے گی. تیسرے نفخے پر پھر باعث بعد الموت ہے، اور پھر کھڑے ہو جانا ہے اور میدان حشر میں جمع ہونا ہے. ان تینوں کے مابین کتنا فصل ہے، کتنا بعد ہے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جب ہم لفظ قیامت اس کا ایک عام طور پر بولتے ہیں اپنی عام بول چال میں، تو اس میں ان تمام مراحل کو گویا کہ ایک ہی عنوان کے تحت ہم اپنے ذہن میں جمع کرتے ہیں. قرآن مجید پہلے مرحلے کے لیے، پہلے دو مراحل کے لیے کہہ لیجئے، لفظ ساعہ استعمال کرتا. الساعہ والساعت ادھا وامر. الساعہ سے مراد ہے وہ معین گھڑی، وہ معین وقت. اسی کے لیے لفظ واقعہ ہے جو یہاں آ رہا ہے. اسی کے لیے قرآن مجید کی دو سورتیں جو ہیں، ایک 29 پارے میں، 30 پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. الحاقہ حق کہتے ہیں ایک حقیقی چیز کو جو واقعی ہو، یعنی یہ کہ وہ وقت جو ہے آنے والا ہے، شدنی ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے، وہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، وہ صرف بھونس نہیں. ایک لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورت میں، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. قارعہ کھڑکھڑانے والی، جب وہ گھڑی آئے گی تو جو زلزلہ ہوگا اور جو اس کائنات کے اندر نظم درہم برہم ہوگا اس کو کہا جیسے کھڑکھڑانے والی. تو القارعہ، الحاقہ، الساعہ، اور یہاں الواقعہ. الواقعہ کا لفظ قرآن مجید میں اسی انداز میں ایک اور مقام پر آیا ہے، یہ سورہ الحاقہ ہی میں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. جس دن کے یہ واقعات ہوں گے، یہ حوادث رونما ہوں گے، یہ زمین اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ ایک دفعہ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے، اس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا جس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہی بات وہ یہاں شروع ہو رہی ہے. اذا وقعت الواقعہ، اس لفظ کی ایک اور مناسبت ہے جو اس گروپ کی صورتوں سے متعلق ہے. یہ جو 7 صورتیں ہیں مکیات، چھٹے گروپ کی یہ 7 مکی صورتیں ہیں. سورہ قاف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ منفرد مزاج کی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. پھر سورہ زاریات اور سورہ طور ہے، ان کے درمیان وہ نسبت زوجیت ہے، جوڑا ہونے کی نسبت ہے. ان دونوں میں لفظ آیا ہے لیکن مذکر کی شکل میں آیا ہے، یہ مؤنث واقعہ کا لفظ نہیں ہے، واقع. وہ یاد کیجئے، سورہ زاریات میں آیا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے، وہ حقیقی ہے، سچی ہے، دھوس نہیں ہے، یہ ایسے ہی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی ہے، سچی ہے، اور دین جزا و سزا واقع ہو کر ہے. سورہ طور میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہے. یہ در حقیقت پس منظر میں ان لوگوں کا انکار ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے. مسا کیا ہے وہ قیامت، ہم نہیں جانتے، ما ندری مسا، ہم نہیں مانتے. جیسے کہ دو جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، ما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، ہم نہیں مانتے کوئی زندگی اور ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور کوئی شے ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اس گردش افلاک کے. اسی سے وہ موت واقع ہو جائے گی، کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں جلاتی ہو، زندہ رکھتی ہو اور مارنے والی. آخری گروپ کی صورتوں میں بھی دو جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، سورہ معارج میں سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اور سورہ مرسلات میں انما توعدون لواقع، یہ وہ واقع ہونے والی شے وہ ہے کہ جس کو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں لائے ہیں، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی. جب وہ ہندوؤں کے ہاں میں نے مولانا مودودی یہ حکایت یا روایت سنایا کرتے تھے کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں کے ہاں یہ ان کی ایک رسم تھی یا رواج تھا کہ اگر کوئی ہندو مر رہا ہوتا تھا اس کی جان کنی جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی تھی اور نزع جو ہے وہ لمبا ہو جاتا تھا اور جان نکلتی نہیں تھی، تو اس سے کہتے بھائی وہ ان کہنی کہہ دو، محمد رسول اللہ، جان نکل جائے گی تمہاری آسانی سے، یہ ان کہنی کہہ دو. تو یہاں پر گویا کہ وہی انداز ہے کہ جس کو تم ان ہونی سمجھ رہے ہو، جب وہ ہو جائے گی، اذا وقعت الواقعہ، جسے تم نے ان ہونا سمجھا ہے، ان ہونی، جب وہ ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ. یہ اپنی جگہ پر دوسری آیت جو ہے ایک مکمل جملہ ہے، اور خالص لحن کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ حال کے ساتھ زیادہ موضوع ہے، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ. اس لیے کہ کاذبہ یہاں پر اگرچہ شکلن تو یہ اس میں فاعل ہے مؤنث، کاذب جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کہنے والا، اور کاذبہ جھوٹ بولنے والی، لیکن یہ کہ اس کو تقریباً تمام مفسرین نے مانا ہے کہ یہ عاقبہ اور عافیہ کے وزن پر یہ مصدر ہے. ایسا لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں ہرگز کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں، وہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے. یہ جیسا کہ میں ابھی ان کے الفاظ نقل کر رہا تھا کہ یہ کوئی دھوس نہیں ہے، یہ خالی دھمکی نہیں ہے. لیسا لوقعتہا کاذبہ، اپنی جگہ پر اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو مفہوم یہ ہے. لیکن اس پہلی دو آیتوں نے ایک خاص تاثر پیدا کیا ہے، وہ تاثر یہ ہے کہ آج تو اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں، اور بڑے سینہ تان کر اور بڑی ہی لنترانیوں کے ساتھ اور بہت ہی وسوخ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے، جب وہ ہو جائے گی تو پھر کسی کو جھٹلانے کا یارہ نہ ہوگا، پھر وہ حقیقت واقعی بن کر سامنے آئے گی تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کا انکار کر سکے. اذا وقعت الواقعہ تو لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ. خفض کہتے ہیں کسی چیز کو پست کرنے کو. وقفض جناحک للمومنین، جیسے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے نبی اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے، یا ہمیں سب کو حکم دیا گیا ہے وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ کرو، اکڑ کر بات نہ کرو، گردن اکڑا کر ان سے بات نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھو، توازو کے ساتھ رہو. وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نہ صرف یہ کہ خود اپنا طرز عمل یہ اختیار کرو بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو وہی لفظ یہاں آیا ہے خافضہ، پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، یعنی جس کو ہم کہیں گے تلپٹ کر دینے والا واقعہ ہوگا. وہ بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے، اور بہت سے نیچے ہوں گے دنیا میں جو اس روز اونچے ہو جائیں گے. بہت سے ہوں گے جن کے پاس نہ مال دنیاوی تھا، نہ کوئی سامان عیش و راحت تھا، نہ انہیں دنیا میں کوئی جانتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت تھی، وہ اس دن اونچے ہوں گے. اور بہت سے ہوں گے عالیشان محلات کے اندر رہنے والے اور بڑے نرم گدیلوں کے اوپر سونے والے، لیکن وہ چونکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم تھے، وہ نیچے ہو جائیں گے. تو جو نیچے ہوں گے بہت سے، وہ اونچے ہو جائیں گے، اور بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے. اگرچہ یہ لازم نہیں ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان دنیا میں بھی اونچے تھے، وہاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونچا مقام ملے گا، لیکن عام جو معاملہ ہے دنیا کا اس کے اعتبار سے، بہرحال اس آیت کا محل یہی ہے کہ وہ تلپٹ کر دینے والی ہے. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے انگریزی کی ایک نظم جس کا میں نے بعض اوقات اپنے دروس میں حوالہ دیا، ڈیتھ دی لیولر، کہ موت جو ہے وہ آ کر بالکل ہموار کر دیتی ہے لوگوں کو. اونچے عالی شان محل میں رہنے والا بھی مٹی میں دفن ہوگا، اور کسی جھونپڑی کے اندر یا یہ کہ فٹ پاتھ پر سونے والا بھی بہرحال اس مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا. تو موت جو ہے وہ اس اونچائی کو اور نیچائی کو برابر کر دینے والی ہے, ڈیتھ دی لیولر. بلکہ ہمارے دسویں جماعت کے کورس میں پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس میں دوسری نظم تھی بلیو اٹ اور ناٹ, اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ جو عمدہ اخلاق ہیں, اچھی نیکیاں ہیں, چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس, ان کے ضمن میں کوئی تقسیم نہیں ہے دنیا میں. جیسے دھواں, مثال بڑی پیاری دی ہے شاعر نے, جیسے دھواں کسی غریب کی کٹیا سے بھی اسی طرح اوپر اٹھتا ہے, جیسے کسی بڑے محل کے کا جو باورچی خانہ ہوگا اس سے دھواں اوپر اٹھتا ہے, اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں وہ تو نوع انسانی کے اندر اس طرح اللہ نے تقسیم کر دی ہیں. کوئی غریب اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی کسی کو دے کر وہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے جو امیر شاید لاکھوں روپے خیرات کر کے بھی حاصل نہ کر سکے. تو چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. یہ نظم بڑی عمدہ ہے بلیو اٹ اور ناٹ. تو میں اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لیولر کا تصور نہیں دیا بلکہ تلپٹ کر دینے والی, کہ یہاں بہت سے اونچے ہوں گے کہ جو نیچے ہو جائیں گے, پسترین ہوں گے, اور بہت سے نیچے ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے, کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے, کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے. یعنی دنیاوی سٹیٹس تو ان کا یہ ہے, لیکن اگر وہ کبھی بھولے سے بھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. درویش اور درویشوں کے اندر, فقراء کے اندر, اب حضرت ابو الدرداء تھے, حضرت ابو ذر غفاری تھے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ فقراء صحابہ ہیں, ان کا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں, اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں ہم لوگ جانتے بھی نہیں. ہم تو ان صحابہ کے ناموں سے واقف ہیں جو نمایاں تھے, اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے, اپنی سرداری کی وجہ سے بھی ان کی حیثیت تھی, پھر یہ کہ وہ جنگوں میں یا اور جو بھی انتظامی امور ہیں اس میں نمایاں ہو گئے. یہ کتنے ہوں گے صحابہ ایسے کہ جن کے ناموں سے جو ہے امت میں شاید گنتی کے لوگ واقف ہوں, لیکن ان کا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کی حدیث سے سامنے آتا ہے. تو خافضۃ الرافعہ, وہ پست کرنے والی بھی ہوگی, بلند کرنے والی بھی. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے الخافض الرافع, یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. اللہ وہ بھی ہے جو پست کرتا ہے, اور اللہ بہت سو کو بلند بھی کرتا ہے, پست بھی کرتا ہے. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انك على كل شيء قدير. اب یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا, جبکہ زمین جھنجوڑی جائے گی جیسے کہ جھنجوڑا جاتا ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو آخری پارے کی ایک صورت میں, اذا زلزلت الارض زلزالها, رجا کہتے ہیں کسی شے کو جھنجوڑ دینا, ہلا مارنا, جھٹکے دینا. اذا رجت الارض رجا, یہی زلزلہ ہے. ان زلزلت الساعت شیء عظیم, سورہ حج کے شروع میں آیا. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وہ زلزلہ قیامت جو ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها, یہاں فرمایا اذا رجت الارض رجا, جبکہ زمین کو جھنجوڑ ڈالا جائے گا. اور جب مصدر بعد میں آتا ہے فعل کے تو وہ مفہوم دیتا ہے جیسے کہ کسی کام کے کرنے کا حق ہے. ضربته ضربا, میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے. رجت الارض رجا, جبکہ زمین کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے ہلائے جانے کا حق ہے. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو قرآن مجید میں سورہ قارعہ میں آیا ہے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون یا دھنکی ہوئی روئی, جیسے وہ گالے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اس کا نقشہ ہے, جس کو کہ ہم کہیں گے بالکل تصویر حال, ایک اس کا نقشہ کھینچ لینا الفاظ میں, تصویر لفظی, وہ سورہ نمل میں ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں, جامد ہیں, ان کو کوئی جنبش دینے والا نہیں، یہی پہاڑ ہوں گے جو اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ یہ بادل چلتے ہیں. بادلوں کے چلنے کا تصور اور بادلوں کی کیفیت شاید جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کا انسان جو ہے اس کو اتنا احساس نہ ہو جتنا آج ہوائی سفر کے دوران اس کا اندازہ ہوتا ہے. جب آپ بادلوں کے کسی بلینکٹ کو پیئرس کرتے ہیں اور جہاز اوتر گزرتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے، تو وہ جو روئی کا گالا سا نظر آتا ہے، ہمیں تو نیچے نظر آتا ہے شاید کوئی سالڈ شے ہے، لیکن وہ روئی کا گالا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طریقے سے وہی تمر و برس صحاب، بالکل جیسے کہ یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ پہاڑ اس وقت چل رہے ہوں گے. تو بالکل یہ کل اہل المنفوش اس کے ساتھ تمر و برس صحاب کی جو مناسبت ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آج ہم پر واضح ہے اتنی یہ ہوائی سفر سے پہلے یہ بات اس کی اتنی مناسبت جو ہے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، ان دونوں آیتوں کا ایک تقابل سورہ رحمان کی ایک آیت سے کر لیجئے. اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے اس کائنات کی مکمل تباہی، وہ بھی کبھی وقت آئے گا، لیکن جس چیز کو قرآن الساعة کہتا ہے وہ در حقیقت اس زمین کا جو نظام ہے اس کا درہم برہم ہونا ہے، پوری کائنات کا درہم برہم ہونا نہیں. اس لیے کہ یہ ثقلان جنہیں کہا گیا ہے سورہ رحمان میں، یہ اسی زمین کی پیداوار ہے. ثقلان سنفرغ لکم ایہا الثقلان، انسان بھی اسی زمین سے بنے، اسی کی کرسٹ آف دی ارتھ سے تفصیل سے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. جنات بھی اسی زمین کے اس دور کی مخلوق ہیں جبکہ یہ آگ کا ایک شعلہ تھی، ایک کرہ نار، اور اس کرہ نار کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے. دونوں کا مادہ تخلیق ہی زمین ہے، اور یہ اسی کا بوجھ ہے، اے بوجھوں اس زمین کے اوپر جو سوار ہے. ان کا قصہ جو ہے قصہ زمین برسر زمین یہی طے ہوگا. لہذا یہی زمین ہے، اذا دکت الارض دکن دکن وجا ربک والملک صفن صفا وجی یومئذ بجہنم، اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا، اسی کو پھیلایا جائے گا. اور ہو سکتا ہے، ایک بات نوٹ کیجئے، جیسے کہ خیال ہے کہ اس زمین کے اندر اب بھی اس کے پیٹ میں وہ آگ جو ہے آتشی، وہ جو مواد ہے وہ موجود ہے جس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو اوپر راکھ آ جاتی ہے، اندر تو وہ انگارہ موجود ہوتا ہے، وہ حرارت موجود ہوتی ہے. اسی طرح یہ زمین بھی جب ٹھنڈی ہوئی ہے تو اوپر یہ کرسٹ جو بن گیا ہے، یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، اسی سے یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظام، لیکن اس کے اندر تو وہی حرارت ہے، وہی آگ کی بھٹی دہک رہی ہے. ہو سکتا ہے اسی کو کوٹ کوٹ کے جب چپٹا کیا جائے تو اسی کے اندر سے اس کی جہنم جو ہے وہ نمودار ہو جائے، اور وہی جہنم ہے جس پر کہ پھر پل صراط ہوگا اور اسی میں سے جو ہے انسانوں کو گزارا جائے گا. منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا لازما. یہ صورتحال جو ہے تو یہ بہت کچھ فٹ بیٹھتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ، کہ یہی زمین کے اندر ایک درہم برہم ہوگا نظام، اسی کے پہاڑ جو ہیں وہ گالے بن کر، اسی کی جو ہے سورہ طہٰ میں فرمایا گیا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس کے اندر کوئی کجی رہے گی نہ اونچائی رہے گی، یہ سپاٹ چٹیل میدان ہو جائے گا. اس زلزلے سے یہ اسکائی اسکریپر جو ہے یہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے، یہ کوہ ہمالیہ جو ہے یہ بھی ہموار ہو جائے گا. اب اس کے ہموار ہونے سے اس زمین کی جو وسعت ہو جائے گی تو یہیں پر اب تمام نوع انسانی اور تمام جنوں کا جو حشر ہے وہ یہی ہوگا، یہی قصہ چکایا جائے گا. جا رب قبل ملک صفن صفا، اللہ کا نزول کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن فرشتوں کا تو صفے باندھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے اور وہاں یہیں پر معاملہ چکایا جائے گا. تو وہ جو وہاں فرمایا گیا ہے زمین کے بارے میں، میں نے نوٹ کروایا تھا کل من علیہا فان، علیہا میں ہا کی ضمیر اسی زمین کی طرف جا رہی ہے، جو کچھ اس پر ہے اس کی فنا ہو جائے گی. اور جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور پھر یہاں میدان حشر ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے ذکر میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، زمین کا زلزلہ، اس کا کپ کپانا، اس کے اندر جھٹکوں کا آنا، جن جھٹکوں سے کہ یہ زمین ہموار ہو جائے، اس کی اونچائیاں اور اس کی پستیاں بالکل برابر ہو جائیں. وبست الجبال وبسا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ ریزا ریزا ہو کر ایک ہموار چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لیں. فکانت ہبا منبسا، اور پھر یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ غبار، ممبسہ منتشر پھیلا ہوا غبار، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. اب یہاں سے وہ اصل بات شروع ہوئی، اور ہو جاؤ گے تم تین گروہوں میں منقسم. زوج کا لفظ صرف جوڑے کے لیے نہیں آتا، عربی زبان میں قسم کے لیے بھی آتا ہے. تین قسموں میں انسان منقسم ہو جائیں گے، تین گروہوں میں انسان بٹ جائیں گے. وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو داہنے والے ہوں گے، اور کیا ہی وہ اعلیٰ مقام ہوگا ان داہنے والوں کا. میمنہ یمین سے بنا ہے، یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میمنہ کا لفظ آتا ہے برکت کے لیے بھی، برکت خوشبختی. اسی لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں قدوم میمنت لزوم، کسی کا آنا جو ہے بابرکت آنا، جس کے ساتھ کے برکتوں کا آنا لازمی ہو جائے، قدوم میمنت لزوم. تو میمنت وہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ برکت، سعادت، خوشبختی. تو یہاں دونوں ترجمے کیے گئے، دونوں درست ہوں گے. اصحاب المیمنہ وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، سورہ حاقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے. اور اصحاب المشعمہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے. لیکن مشعمہ کا لفظ بھی عربی زبان میں دوسرے معنی میں بھی ہے، بدبختی، کسی شخص کا بد نصیب ہونا. اسی لیے ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے کتابی اردو میں، شومی قسمت. یہ شومی قسمت کیا ہے؟ یہ وہی مشعمہ سے لفظ بنا ہے. تو وہ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشعمہ، دو گروہ تو یہ ہوئے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یہ ما جو ہے یہ کسی شے کے اظہار تعجب کے لیے آتا ہے کہ کیا اعلی شان ہوگی، اور اصحاب المشعمہ کیا ہی بری کیفیت ہوگی، کیسا برا حال ہوگا ان کا جو بدبختی والے ہیں، جو شومی قسمت کا شکار ہوئے، یا یہ کہ جو جن کے باہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے. واصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ. اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے. اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، سبقت کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا. مسابقت کا لفظ عربی میں ہے دوڑنا، آگے بڑھنا. استباق بھی ہے، کوئی ایک شے جو ہے کسی کو نشانہ بنا کر. ولکل وجهۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، تم نیکیوں کو اپنا ہدف بناؤ، نیکیوں کو نشانہ بنا کر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو مسابقت جو ہے، دین میں مسابقت، ایمان میں مسابقت، اعمال صالحہ میں مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ میں مسابقت، جہاد فی سبیل اللہ میں مسابقت، جن لوگوں کو یہ میسر ہوگی وہ ہوں گے سابقون. والسابقون السابقون، اب یہاں پر پہلا سابقون مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے، اور اس میں خاص کیفیت پیدا کر دی گئی. اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ تو ہے ہی آگے بڑھ جانے والے، یعنی ان کا کیا ذکر، ان کا کیا کہنا، وہ تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، وہ تو بہت آگے نکل گئے. اولئک المقربون، یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا. مقرب جو ہے اس میں مفعول ہے، تقریب، قریب کرنا، اور مقرب ہوگا قریب کرنے والا، مقرب جس کو قریب کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں قریب فرما لیں گے. تقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قربت حاصل کرنا، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرنا. تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یا نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ایک اہم حدیث کا مضمون ہے. اس وقت میں اس کا یعنی حوالہ زیادہ تفصیل میں نہیں دینا چاہتا. تو تقرب کے معنی ہوں گے قریب ہونا، تقریب کے معنی ہوں گے قریب کرنا. اس تقریب سے اس میں مفعول ہوا مقرب. اولئک المقربون، یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا، اللہ کے ہاں انہیں بہت ہی قریب کے درجات حاصل ہوں گے، اللہ کا قرب کا مرتبہ حاصل ہوگا. فی جنات النعیم، یہ ہوں گے نعمتوں والے باغات کے اندر. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، اب یہاں نوٹ کیجئے، ثلہ کا لفظ اس کے معنی ہے گروہ کثیر، امبوہ کثیر، کثیر تعداد میں، قلیل کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے. پہلوں میں سے کثیر ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے یہ مقربون، یہ اعلیٰ درجے حاصل کرنے والے، اور پچھلوں میں سے قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے. یہی آگے چل کر آئے گا اصحاب الیمین کے ذکر میں، وہاں فرق ہوگا کہ سنت من الاولین و سنت من الاخرین، وہ جو اصحاب الیمین ہیں دوسرے درجے کے جو جنتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ اولین اور آخرین جو ہے یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ تو ایک یعنی نسبت کے ساتھ ہوگا، کس کے اول کس کے آخر۔ مثلا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک منطقی اعتبار سے امکان ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کہ پوری نسل آدم کو ایک وحدت تصور کیا جائے، پہلی امت ہے اور یہ پچھلی امت ہے، یہ تو آخری امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو، تو گویا کہ پھر یہ امت آخرین میں سے بنتی ہے اور پچھلی جو امتیں ہیں اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلی ہوں گی وہ اولین میں بنیں گی، اور اس اعتبار سے گویا کہ درجہ پہلی امتوں کا جو ہے وہ فضیلت والا ثابت ہو جائے گا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ پہلوں میں سے تو مقربین جو ہیں وہ بھی کثرت سے ہوں گے اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی کثرت سے ہوں گے، جبکہ پچھلوں میں مقربین تو بہت قلیل ہوں گے، زیادہ تعداد اگر ہوگی بھی نیکوکاروں کی تو وہ اصحاب الیمین کی ہوگی، وہ دوسرے جنتوں کی ہوگی۔ لہذا یہ معنی یا یہ مفہوم بالبداہت غلط ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث نبویہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کر دی گئی ہے کہ تمام امتوں میں جو مطلق فضیلت ہے وہ مطلق فضیلت امت محمد کو حاصل ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، طویل حدیث کا میں مفہوم صرف بیان کر رہا ہوں۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور فجر سے لے کر ظہر تک ان سے محنت لی اور انہیں جو بھی مقرر ان کا کیا گیا تھا اجر وہ دے دیا، دوسرے لوگوں کو ظہر سے عصر تک کام پہ لگایا انہیں بھی اتنا ہی اجر دے دیا۔ اب پہلوں کو شکایت ہوئی تو اللہ تو اس شخص نے کہا بھائی میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تو کوئی کمی نہیں کی، میں نے تمہاری اجرت جو طے کی تھی وہ دے دی ہے اور جو ان کو میں دے رہا ہوں وہ میری مرضی ہے، تو اس پر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ پھر وہ عصر سے مغرب تک والی بھی ایک امت تھی اس کو کام پر لگایا انہیں بھی اتنی ہی اجرت دے دی، تو اب اعتراض اور شدید ہو گیا کہ ان کی تو مدت جو ہے محنت کی اور مشقت کی بہت ہی کم ہے اور انہیں بھی وہی اجر و ثواب اور وہی بدلہ مل رہا ہے۔ اس تمثیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے امت محمد اس کا زمانہ سب سے قلیل ہے، لیکن اجر اور ثواب اور فضیلت میں یہ تمام امتوں سے بڑھ جائے۔ تو یہ اب بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، لہذا اس کی روشنی میں میں نے عرض کیا ہے، اور بھی بقیہ احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضیلت مطلقہ امت محمد کو حاصل ہے جمیع امم پر جو بھی دنیا کے اندر ہوئی ہیں نسل انسانی میں، لہذا وہ مفہوم تو بالکل نہیں ہوگا کہ آخرین اور اولین کو پوری نوع انسانی کے حوالے سے لیا جائے۔ اب دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو امت محمد کے حوالے سے معین کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی دو امکانات ہیں، ایک امکان وہ میرے نزدیک دونوں کے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب ذوق کی بات ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کا بیان ہو رہا ہے، صحابہ میں سے پہلے آنے والے اور صحابہ میں سے وہ جو بعد میں ایمان لائے، اگرچہ حضور ہی کے زمانے میں ایمان لائے تبھی وہ صحابی شمار ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال درجوں کا فرق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبصورتی کے ساتھ پورے حسن نیت کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے درجے برابر تو نہیں ہو سکتے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جنگل میں سے اگر آپ کو گزرنا ہو کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہ ہو تو 10 دفعہ آپ سوچیں گے، لیکن کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر قدم رکھ دیں گے کہ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں نکلے گی، کسی آبادی میں کسی کٹیا تک یا جنگل سے باہر نکال دے گی۔ تو جن لوگوں نے پہلے پگڈنڈیاں بنا دی چل کر ان کا بہت اونچا مقام ہے جبکہ کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں تھی، البتہ جو لوگ ان بنی ہوئی پگڈنڈیوں پر آئے ہیں والذین تبعوہم باحسان جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے ان کے نشانات راہ پر چلے ہیں تو اگرچہ حسن نیت کا صلہ پائیں گے وہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع احسان کیا ہے، لیکن بہرحال درجے کے اندر فرق ہو جائے گا، سابقون الاولون کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. یہی مضمون چونکہ اس سورت کے فوراً بعد آ رہی ہے سورہ حدید، اس میں بھی یہ مضمون آ گیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى. تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا، قتال کیا، جان اور مال کھپائے فتح سے پہلے، جبکہ اسلام مغلوب تھا، مسلمان کمزور تھے، بدا الاسلام غریباً، اسلام جو ہے وہ ابھی حالت غربت میں تھا. جن لوگوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے ان کے درجے بہت بلند ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے، سب کو نیک درجے دے گا، وہ نیک ثواب دے گا، بہت عمدہ بدلہ دے گا، لیکن درجے تو ہیں. تو صحابہ کرام میں بھی اولین و آخرین میں ایک فرق رہے گا، لیکن یہ کہ دوسری صورت کیا ہے کہ پوری امت کے حوالے سے ہو. اگر پوری امت کے حوالے سے اولین و آخرین آ رہا ہے تو بھی یہ بات صحیح ہے، اور میں قرآن مجید کے اور احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے آخری حصے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے آخری حصے میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب، جو مقربین ہیں، السابقین ہیں، وہ ان کا درجہ پائیں گے. وہ اس کے لیے میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت انس سے مروی ہے اور یہ ترمذی کی روایت ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کسی ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے. پہلا حصہ پانی کا جو ہے وہ جذب ہوا، یا یہ کہ پہلا حصہ بہ کر چلا گیا، بعد میں جو آیا وہ جذب ہو کر زمین میں رویدگی کا ذریعہ بنا، تو بارش کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے. بالکل اسی طرح میری امت کی مثال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا پہلا حصہ اعلیٰ تھا یا پچھلا. اگرچہ ایک فضیلت جو ہے صحابہ کرام کو، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین کو حاصل ہے، لیکن یہ کہ وہ ہے مجموعی طور پر. ہو سکتا ہے افراد کے اعتبار سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں ایسے ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو درجے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ بن جائیں. چنانچہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بیہقی کی روایات ہیں دو. عن عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی، عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی سے روایت ہے، قال حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. اب یہ حضور کا قول شروع ہو رہا ہے، متن یہ ہے، انہ سیکون فی آخر هذه الامت قوم لهم مثل اجر اولہم، یقیناً اس امت کے آخر میں، بالکل آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو وہی اجر ملے گا جو اس امت کے پہلے لوگوں کو ملا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ وہ اجر کے اعتبار سے مساوی ہو جائیں گے. اب ان کی شان جو بیان ہوئی ہے، یہ اس دور میں جو اسلامی انقلاب کے ضمن میں نے تقاریر کی ہیں بہت سی، جن حضرات نے سنی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہیں. وہ لوگ کون ہوں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور فتنے والوں سے جنگ کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو آخری دور کے لوگ، میری امت کے آخری دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اجر کے اعتبار سے اس کے اولین حصے کے مساوی ہو جائیں گے. انہ سیکون فی آخر هذه الامۃ قوم لهم مثل اجر اولہم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. یہ روایت بیہقی کی ہے. دوسری روایت سنیے بیہقی کی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ طویل روایت ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، اس کے صرف آخری اور پہلا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں صحابہ سے ایک سوال کیا، ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک ایمان سب سے زیادہ حسین اور خوشنما اور دل ربا ایمان کس کا ہے؟ یہ حضور کا ایک طریقہ تعلیم تھا سوال کر کے، اور یہ بہترین طریقہ تعلیم ہے. آپ شاگردوں سے سوال کریں، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں، پھر جو بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ ریسپٹیو موڈ ہوتا ہے، طالب علم جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے، خود سننا چاہتا ہے کہ جو میں نے اٹمپٹ کی تھی وہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی. تو سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا سوچو تو صحیح بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا، سب سے دل ربا. اعجب کا لفظ ہے، عجب عجیب شے عربی زبان میں کہتے ہیں جو بہت حسین ہو، دل ربا ہو، دل کو بھانے والی، تو وہ ایمان کس کا ہوگا. اب صحابہ کی پہلی اٹمپٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان، حضور نے رد کر دیا. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان میں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. جو انسانوں کے لیے غیبی امور ہے، فرشتوں کے لیے وہ سامنے کی چیز ہے، تو سامنے آنے پر تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، اس سے بڑا مومن کوئی رہے گا ہی نہیں، تو اس میں ان کا کمال کیا ہوا. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. صحابہ کی دوسری اٹمپٹ یہ تھی فالنبیون، پھر نبیوں کا ایمان. آپ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے یا کیسے ایمان نہ لائے جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک گویا کہ حضور نے اس کو برد کیا. اب انہوں نے بڑی ہمت کی ہوگی کہ پھر تیسری اٹن میں انہوں کا فنحنو، پھر ہم ہیں، اب پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے اعلیٰ، تو حضور نے اس کو برد کیا. وما لکم لا تؤمنون، تم کیسے ایمان نہ لاؤ، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے مابین موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، میری صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہو، تو تمہیں اگر ایمان حاصل ہو گیا تو یہ کون سی عجیب بات ہوئی. پھر اب آپ نے جواب دیا ہے خود یہ تین ان اٹمپٹ کو رد کر کے، ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا، لقوم، وہ لوگ، یکونون من بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے، کتابیں ملیں گی جس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، اور وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان صحیفوں میں درج ہے، یعنی میری صحبت سے جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہوں گے، پھر بھی ایمان لائیں گے قرآن پر، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان، دیکھیے نوٹ کر لیجیے، یہ افضل کا نہیں، افضل ایمان تو صحابہ کا ہے، افضل اور ہے، عجب اور ہے، حسین ہو سکتا ہے کوئی چیز اجر و ثواب کے اندر جو ہے وہ اپنے مقام کے اعتبار سے وہ جو ہے کسی بڑی شے کے مساوی ہو جائے، جیسے کہ وہ غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جو کچھ لے کر آئے اور حضرت عثمان نے جو کچھ پیش فرمایا وہ سب آپ کو معلوم ہے. ایک انصاری صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، صبح جو کھجوریں ملی، رات بھر کی محنت مزدوری کا جو بھی وہ اجرت ملی، اس میں سے نصف جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کیا، دن بھر کا راشن، اور نصف لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری ہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو انتباہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا جائے. تو کوئی چیز اپنے حجم کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے کتنی ہی کم ہو، کسی اور پہلو سے وہ بہت اونچی ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ہے کہ اعجب کا لفظ استعمال کیا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، وہ صحیفے پائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، وہ اس پر ایمان لائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اس پر بھی آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اس لیے کہ محض وہ ایمان نہیں کہ جو ہمیں موروثی طور پر مل گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس قرآن پر ہمارا حق الیقین قائم ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر گویا کہ ہم اس درجے میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے نزدیک حسین ترین ایمان والے. یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، کہ یہ جو مقربین ہیں، سب سے آگے نکل جانے والے، یہ پہلوں میں تو گروہ کثیر ہوگا، پچھلوں میں کم ہوں گے، تعداد میں قلیل ہوں گے، پچھلوں میں وہ معدود چند افراد ہوں گے، پہلوں میں گروہ کثیر ہوگا. البتہ جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں، جنہیں اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کہا گیا ہے، اس میں الفاظ آئیں گے سلت من الاولین و سلت من الاخرین، وہ پہلوں میں بھی گروہ کثیر ہوگا اور پچھلوں کے اندر بھی گروہ کثیر ہوگا. اس کے بعد اب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا، تشریح کا نہ یہاں موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے. اور واقعہ یہ کہ ان کی حقیقتیں تو وہاں جا کر کھلیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جنتوں کا اہل سمجھا اور ہمیں ان میں داخل فرمایا، حقیقت تبھی کھلے گی. یہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں جو بھی مفہوم قریب ترین لایا جا سکتا ہے جنت کی نعمتوں کا، ہماری زبان کے ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں وہ قرب ذہنی عطا کر دیا گیا ہے. باقی وہ دنیا کی نعمتوں پر ہم انہیں قیاس نہیں کر سکتے. البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا، وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ یہ جو دو مراتب ہیں ان کا تقابل ہم کریں گے سورہ رحمان کے دو مراتب سے، تو وہ یقیناً تفسیر کا ایک اہم نقطہ ہے. اب یہ جو مقربین کے لیے نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، علی سرر موضونۃ. سرر جمع ہے سریر کی، سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں. وہ ان تختوں پر ہوں گے کہ جو بڑے زرنگار تخت ہوں گے، جڑاؤ تخت جن میں کہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، اور وہ اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے. متقابل کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا اہل جنت کے لیے، وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں رہے گی، بلکہ آمنے سامنے آنکھیں چار کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. جن کے دلوں میں کچھ بھی کدورت ہو وہ نگاہیں پھیرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف سے رخ موڑتے ہیں، متقابلین آمنے سامنے، نہایت دوستانہ ماحول میں. اور میں نے بارہا وہ قول سنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھیے. سورہ ہجر کی آیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، کیونکہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جب ہم اہل جنت کو داخل کریں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی کدورت ہوگی تو وہ نکال لیں گے. پھر وہ جنتوں میں جب ہوں گے تو وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو حضرت علی کا یہ قول ہے کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ قول جو ہے قرآن مجید کا نازل ہوا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب باہمی خانہ جنگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ دل پر میل آ ہی جاتا ہے. کتنا بھی آئینہ قلب جو ہے وہ صاف و شفاف ہو، کچھ نہ کچھ قدورت دنیا میں اس کے ذریعے سے آنی جو ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، میں بھی اور میرا بھائی معاویہ بھی، تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو بھی کچھ قدورت ہے ایک دوسرے کی طرف سے اس کو نکال دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، وہی لفظ ہے یہ، عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، ان کے سامنے گردش میں ہوں گے وہ لڑکے خادم نوجوان جو ہمیشہ نوجوانی ہی کی حالت میں رہیں گے. ظاہر بات ہے کہ مجلسی خدمات جو ہیں یہ سرو کرنا، اس میں نو عمر لڑکے جو ہیں عام طور پر وہی اس خدمت کے لیے موضوع ترین ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جو لوگ مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں، اب دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی لڑکا اس طرح کا کام کر رہا تھا، پھر وہ بڑا ہو گیا، آپ گھر میں پردے کا سوال بھی آ جائے گا، وہ باہر نکلا، پھر کوئی بچہ آپ لائیں گے، اس بچہ کو جو ہے پھر کام سکھائیں گے، پھر وہ کچھ آپ کے مزاج سے موافقت حاصل کرے گا، کچھ اس کو واقفیت ہوگی، پھر وہ چلتا بنے گا. تو یہاں مخلدون کے لفظ میں یہ کہ وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے، ہمیشہ وہی خدمت گاری کے اندر موجود رہیں گے. جیسے حضرت انس کا معاملہ حضور کے ساتھ ہے، نو برس خادم کی حیثیت سے حضور کے پاس رہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ نوجوان، وہ ان کے غلمان جو خدمت گار ہوں گے لڑکے، اور وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے. بے اکواب، وہ اپنے ہاتھوں میں، اکواب قوم کی جمع ہے، یہ قوم اور کپ، انگریزی کا کپ اسی سے لفظ یہ نکلا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک صراحت یہ ملتی ہے اصحاب لغت کی طرف سے کہ کوب اس پیالے کو کہیں گے جس میں کنڈا نہ ہو، عروا نہ ہو، جبکہ کپ جو ہے چائے کا اس میں کنڈا ہوتا ہے، پیالہ ہو لیکن اس میں کوئی کنڈا نہ ہو پکڑنے والا. بے اکواب و اباریق، ابریق کہتے ہیں لوٹے کو، یہ فارسی سے عربی میں یہ لفظ آیا ہے. آبریز، آبریز کہتے ہیں جس سے پانی کہیں ڈالا جائے، پانی ڈالنے والا آلہ، تو وہ ہے جس سے کہ ابریق بن گیا، اس کی جمع اباریق ہے. وکاسن، یہ بھی پیالہ ہے. من معین، یہ شراب جو بھی جنتیوں کو ملے گی بڑی نتھری ہوئی صاف اور شفاف، یہ پانی بھی اگر صاف و شفاف ہو اس کے لیے لفظ معین آتا ہے، اور شراب بھی ہو بالکل صاف شفاف دمکتی ہوئی تو وہ بھی یہ معین. معلوم یہ ہوا کہ ان محفلوں میں جام گردش میں ہوں گے اور صراحیاں گردش میں ہوں گی. بے اکواب و اباریق وکاسن من معین لیکن وہ جو شراب ہے جو اہل جنت کو صرف کی جائے گی اس کی شان کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، نہ اس سے کوئی سرگرانی ہوگی، نہ وہ دماغ کو چڑھے گی، نہ اس سے اعضا شکنی ہوگی. دنیا کی شراب کے دو یہ اوصاف ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس سے پھر عقل جاتی رہتی ہے. ولا ينزفون، نہ ہی ان کی جو عقل ہے وہ زائل ہوگی، ان کا شعور اور ہوش بھی زائل نہیں ہوگا، سرور ہوگا، کیف ہوگا. لیکن دنیا کی شراب میں وہ سرور اور کیف کے ساتھ یہ فاطر العقل کر دینے والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے انسان کا، اور عقل ہی اصل شے ہے، وہ زائل ہو گئی، چپ رہ کیا گیا. اور دوسرے یہ کہ اعضا شکنی اور خمار اور پھر وہ سرگرانی، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاقہۃ مما یتخیرون، اور وہ جو چھوکرے یا وہ نوجوان ہوں گے، ولدان مخلدون، وہ لیے پھر رہے ہوں گے جیسے سرو کیے جاتے ہیں، کہ تشت ہوں گے کہ جن میں میوے ہوں گے جو وہ ان کی اپنی پسند کے ہوں گے، جو میوے وہ چاہیں گے. تخیر خیر سے، اختیار بھی اسی سے بنا ہے، باب افتعال میں کسی چیز کو پسند کرنا، یتخیر، یہ تخیر ہے باب تفعول سے، کسی چیز کو چن لینا. اب ظاہر بات ہے کہ میوے ہیں، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، وہ لیے پھر رہے ہوں گے، اور ان میں سے جو جس کو پسند ہوگا وہ اس میں سے اٹھا لے گا. وفاکہت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت کہ جو ان کو پسند ہوں گے. یہ اشتہا سے لفظ یشتہون، شہوت، شہوت ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہے وہ ایک جنسی شہوت کے لیے مستعمل ہے. ویسے انگریزی میں لیبیڈو جو ہے وہ اصل میں وہ تمام جتنی بھی حیوانی خواہشات ہو سکتی ہیں، کام و دہن کی لذتوں کا جتنا سلسلہ ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم بھوک کے لیے تو اشتہا کا لفظ بولتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے، اور جنسی جذبے کے لیے شہوت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنے اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ایک پیٹ کی طلب ہے اور ایک انسان کی جنسی طلب ہے. تو اللہ نے تیرن مما یشتہون، اور وہ پرندوں کا گوشت جن کی ان کو اشتہا ہوگی، جس کو وہ خواہش ہوگی، چاہیں گے. وہ طورن عین، اب یہاں دیکھیے کہ جو اعراب کی صورت ہے وہ بدل گئی ہے، یہ سب حالت جری میں آ رہے تھے. لحم تیرن فاکہتن، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت تابع ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون کے، بے اکواب و اباریقہ و کأس من معین و فاکہت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتہون، لیکن اب یہ حالت رفی میں آیا. و حور عین، اور وہ حوریں ہوں گی ان کے لیے، وہ ان کی بیویاں ہوں گی، انہیں عطا کی جائیں گی، جو نہایت خوش رنگ ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، غزال چشم. یہ عربوں کے ہاں یہ بڑی آنکھ جو ہے یہ حسن کا ایک بہت بڑا وصف ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا تھا آج جب میں پڑھ رہا تھا، کہ چونکہ عرب رہے بہت طویل عرصے تک اسپین میں، اور وہ عربی خون جو ہے آج تک گردش کر رہا ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر، کہ آج بھی اس دور میں، آج بھی اس دیش میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہے دل نشین. تو یہ چشم غزال جو ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر، یہ در حقیقت وہی عربی خون جو ہے یہ اس کا ظہور ہے. تو حور عین، وہ حوریں جو نہایت اچھی رنگت والی، خوش رنگ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے کہ جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا جائے. یہ ہے انسان کی فطرت، عورت چھپا کر رکھے جانے والی شے. عورت جو ہے در حقیقت وہ شمع محفل بننا جو ہے اس کا، وہ اس کی پرورشن ہے، وہ تو شمع خانہ بنے، در حقیقت گھر کے اندر رہنا، چھپ کر رہنا، یہ بھی اس کا سب سے بڑا زیور اور اس کا سب سے بڑا حسن ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آئے گا اس طرح کا آئے گا کہ وہ گویا کہ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آیا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں کہ جو خیموں کے اندر رکی رہنے والی ہوں گی، وہ بازاروں میں گھومنے والیاں نہیں، بلکہ یہ کہ خیموں کے اندر رکی رہنے والیاں. حور مقصورات فی الخیام، یہاں پر اسی کیفیت کو فرمایا ہے کہ کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں کے اندر، اعلیٰ مخملی ڈبیوں کے اندر سنبھال کر رکھا جاتا ہے. تو در حقیقت عورت بھی اسی قبیل کی ایک شے ہے. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے. یہاں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالی کی طرف سے تو یہی بات کہی جاتی ہے بار بار، کہ اہل جنت کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، ہماری طرف سے فضل بھی ہوگا، لیکن فضل جو ہے وہ ایک بات کی شے ہے، اصل شے ہے اجر انسان کے عمل کا، لیکن کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص کو، کسی صاحب ایمان کو یہ دل میں خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق بن جائیں گے. عمل کریں، امکانی حد تک کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی محنت ہے کریں، لیکن یہ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جائیں، بلکہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنی خامیوں پر نگاہ رکھے، اور ان خامیوں کو جب دیکھے گا تو کبھی بھی اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا عمل یا میری محنت یا میری جو بھی قربانیاں ہیں یا ایثار ہے، جو بھی میں خدمت دین کا کام کر رہا ہوں یا میری جو عبادت ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دے. ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم داخل ہوں گے. جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے، میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی ہے، سورہ رحمان کے آغاز میں، کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اور جب صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی، تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. اب جب حضور کا یہ فرمانا اپنے بارے میں ہے، تابع دیگراں کے رسد، اب کون شخص ہوگا جو اس خناس کے اندر مبتلا ہو سکے اور اس حماقت میں مبتلا ہو کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں. عمل کرنا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ بہرحال اللہ قبول فرما لے تو ہے کہ بیڑا پار ہو جائے، لیکن کیا پتا ہمارے ان اعمال و افعال کے اندر دین کی چاہے کتنی ہی ہم خدمت کر رہے ہوں، نہ معلوم کہیں ریا کا معاملہ آ جائے، کہیں سمع آ جائے، دکھاوا آ جائے، شہرت کی طلب آ جائے، کہیں نفس کا حظ شامل ہو جائے، تو سارے کیے کرائے پر پانی بھی پھر جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ بڑے سے بڑے نیکی کے اعمال جو ہے وہ شرک قرار پائیں گے. من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. تو اب آپ بتائیے، تو اس پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری قدر افزائی فرمائے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے تو وہ فرمائے گا جزام بما کانو یعملون، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو آج تمہیں مل رہا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہیں سنیں گے وہ اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی نسبت والی بات. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سابقہ دنیا میں بڑے سے بڑے نیکوکار آدمی کو رکھا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹارچر برداشت کرنا پڑا ہے. لغو باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ کے بارے میں باتیں مشہور کر دی جائیں گی، آپ کا استہزاء ہو رہا ہے، تبصر ہو رہا ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. اب یہ باتیں بے معنی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے، طبیعت پر تکبر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، کیوں ملول ہوتے ہیں، آپ اپنے رب کے نعمت سے کوئی مجنون تو نہیں ہے، ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے آپ. اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. تو جنت میں ظاہر بات ہے کوئی لغو بات بھی سننی نہیں ہوگی، اور جن کا ذوق انتہائی لطیف ہو جاتا ہے وہ کوئی لغو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی طبع سلیم کے اوپر وہ گرا گزرنے والی بات ہے. تعصیم جو ہے اسم سے باب تفعیل ہے، یعنی خام خواہ کسی چیز کی نسبت کر دینا، آپ کے بارے میں غلط بات اڑا دینا، کوئی آپ کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب وہ بات پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح. یہاں تک کہ اگرچہ ابو جہل کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضور جھوٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن قرآن مجید میں شہادت دی گئی ہے کہ کوئی بدبخت تو اس معاشرے میں ایسا تھا جس نے حضور کو کذاب بھی کہا، ساحر کذاب، یہ سورہ فات کے شروع میں آیا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ایک کوفت ہوتی ہے. یہاں فرمایا کہ اہل جنت کے لیے کوئی اور کوئی فزیکل ٹارچر کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی انہیں تکلیف جسمانی لاحق ہو، یہ جو نفسیاتی کوفت ہوتی ہے کوئی ایسی ویسی بات سننے سے وہ بھی نہیں ہوتی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں تو سلام و سلام کی آوازیں ہوں گی، فرشتے جیسے کہ ایک جگہ آ رہا، يدخلون عليهم من كل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی فوجیں داخل ہوں گی، انہیں سیلیوٹ کریں گی یا سلام کریں گی، تو ان کے لیے بہترین جو ہے وہاں پر وہ جو تحیت کے الفاظ جو ہیں وہی سننے کو ملیں گے، ان کے گوشت پر بھی کبھی گرانی نہیں ہوگی کسی لفظ بات کے سننے. اب یہ تو ہو گئے اصحاب السابقون مقربون، اب آیا معاملہ اصحاب الیمین کا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے والے کیا ہیں وہ داہنے والے، کیا کہنا داہنے والوں کا. فی صدر مخبود و طلح منبود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاقحۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ و فرش مرفوعۃ. اب یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ. وہ ہوں گے بیریوں میں کہ جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی. یہ بیری کا درخت جو ہے، اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ کوئی اونچے میووں میں اس کا شمار نہیں ہے، لیکن بیریوں کی بے شمار اقسام ہے. عمدہ بیر جو ہے وہ بہت عمدہ پھل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور کہا نہیں جا سکتا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے خاص، کہ وہ سدرات المنتہا. سورت النجم جو اسی سلسلے کی سورت ہے، انہی سات سورتوں میں سے سورت النجم ہے، جس میں فرمایا گیا وہ سدرت المنتہا ہے، عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے مابین وہ حد فاصل ہے، اور اسی کے قریب جنت الماوا ہے. اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرت ما یغشی، اسی بیری کے درخت پر حضور نے اللہ تعالی کی تجلی کا مشاہدہ کیا. کون سے انوار و تجلیات تھے اس وقت، وہ ہماری زبان جو ہے ان کا تحمل نہیں کر سکتی، ہمارے احساسات اور تخیل میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا اذ یغشی السدرت ما یغشی، یہ سورت النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں، جبکہ بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، کیا ڈھانپے ہوئے تھا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بھی بیری کا درخت ہے. تو بہرحال اہل جنت کے لیے اصحاب الیمین کی جنتوں میں فی صدر مقدود، لیکن دنیا میں یہ بیری کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. مقدود کہتے ہیں کسی کانٹے کو چھانٹ دینا، علیحدہ کر دینا. تو بیری کے درخت تو ہوں گے لیکن کانٹوں والے نہیں، کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح ممدود، طلح کہتے ہیں، یہ موز کا لفظ بھی آتا ہے عربی میں کیلے کے لیے، طلح کا لفظ بھی آتا ہے. کیلے تہ بر تہ، جس طریقے سے کہ کیلے کا آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ اس کا خوشہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں، وہ طلح ممدود، یہ نزید کہتے ہیں کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ہونا. وہ ظل ممدود، اور سائے ہوں گے پھیلے ہوئے، یعنی یہ کہ دھوپ کی کوئی سختی جو ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ باغات ہیں، اور بڑے ہی گنجان باغات ہوں گے کہ سایہ ہی سایہ ہوگا، پھیلے ہوئے سائے، تا حد نگاہ جو ہے وہ انسان کو سایہ نظر آ رہا ہوگا. وَمَائِم مَسْكُوب، اور پانی ہوگا جو کہ چلا دیا گیا، بہایا ہوا پانی، پانی بہ رہا ہوگا، چشمے اور دریا جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوے ہوں گے کثیر تعداد میں، لا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ تو وہ توڑے گئے ہوں گے، ٹوٹیں گے، ایسا سلسلہ کبھی نہیں ہوگا. دنیا میں پھل آتا ہے، ایک وقت میں پھل اتار لیا جاتا ہے، ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے. درخت کے اوپر سے پھل آپ کو اتار لینا ہے، لیکن جنت کے درخت اس نوعیت کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ درختوں کے اندر لگے رہیں گے. ولا ممنوع، اور بالکل ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو کہ ان کو لینے میں، جیسے کہ دانیتن علیہم ظلالہا، یہ جو سورہ دہر کے اندر آئے گا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ ذرا سا جو بھی طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے اشارہ کیا، وہ پھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یعنی مجھے وہ یاد آ رہی ہے وہ انگریزی کی کہانی، اور اس کا پھر جو ایک لیسن ہے، دی گریپ آر ساور، کہ یہ انگور جو ہے کھٹے نہیں ہوں گے، کہ اتنے اونچے ہوں لگے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہاتھ ہی وہاں نہ جا رہا ہو، اور انسان کوشش کرنے کے بعد کہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں، یہ میرے کام کے نہیں ہیں. تو ممنوع کا لفظ جو ہے کہ جو دسترس سے باہر ہو، جو کہ آپ کے ہاتھ ہی نہ آ سکے، تو اس کا کیا فائدہ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ، اور ان کے لیے فرش ہوں گے، بچھونے ہوں گے اونچے. یہ در حقیقت لفظ اسی کے لیے، سریر کے لیے، سرر کے لیے آیا ہے. ایک بچھونا وہ ہوتا ہے جو زمین پر بچھوا ہوا ہو، ایک وہ کہ جو چارپائی ہے یا تخت ہے وہ زمین سے بلند. تو وفرش مرفوعۃ، اور ذرا اونچے ان کے لیے بچھونے ہوں گے. پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا. یہاں ان کے لیے بھی لفظ حور نہیں آیا ہے، بیویاں ہیں، یہ میں نوٹ کروا رہا ہوں خاص طور پر، اس لیے کہ سورہ رحمان کے ساتھ تقابل میں یہ چیز بہت اہم ہے. یہاں بھی بغیر حور کا لفظ لائے ہوئے ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں. انا انشأناہن انشاءً، ہم نے ان کو اٹھایا ایک اعلی اٹھان پر. نشا کہتے ہیں کسی شے کے بڑھنے کو، نشا نشہ ہے والا نہیں، وہ نشہ تو ہے جس سے کہ آدمی، اور یہ منشیات کا لفظ جو آج کل استعمال ہو رہا ہے عربی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ منشیات کا معنی ہوگا منشی وہ شے ہے جو کسی چیز کو ابھارے اٹھائے، اور منشیات اس کی جمع کی گئی، حالانکہ نشہ ہے کے ساتھ اور ہے اور نشہ حمزہ کے ساتھ بالکل اور ہے. نشہ حمزہ کے ساتھ جب آئے گا نون شین حمزہ، اس کے معنی کسی چیز کا اٹھانا، یہ لفظ یہاں بھی آیا ہے اگلے درس میں بھی آئے گا کہ ہم نے انشأتم شجرتها نحن المنشئون، یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت ہم نے پیدا کیا اور بڑھایا، اس کو پروان چڑھایا، یا تم پیدا کرتے ہو پروان چڑھاتے ہو. تو درختوں کا جس طریقے سے درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک انشاء ہے اللہ کی، اللہ اس کو اٹھا رہا ہے. انشاء کا لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے ادب میں، انشاء یعنی کمپوزیشن، کہ ایک خیال باندھتے ہیں آپ اپنے ذہن میں انشاء، اور پھر اس کو آپ اپنے اس مضمون کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. یہ خیال کا باندھنا، اس خیال کا اٹھانا ہے اصل میں، یہ انشاء ہے. انا انشاءہن انشاء، ان کو جو بیویاں عطا ہوں گی ان کو ہم نے اٹھایا ہوگا ایک نہایت اعلی اٹھان پر. فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے انہیں بنایا کنواریاں. عربن اترابا، ہم عمر اور دل ربا پیار دلانے والیاں. لاصحاب الیمین، ان یمین والوں کے لیے، داہنے والوں کے لیے، اصحاب المیمنہ کے لیے. یہ جنت اگرچہ کمتر درجے کی جنت ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے مابین جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کچھ لطیف اشارات ان میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بڑا مشکل ہے کہ ان کے مابین فرق و تفاوت کیا ہے. یہ حقیقت میں تو وہی چل کر جو ہے پتہ چلے گا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم یہاں ان کی کنہ کو کما حقہ نہیں جان سکتے. لاصحاب الیمین سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اب یہ تقابل میں آ گیا کہ وہ جو سابقون ہوں گے مقربون وہ تو پہلوں میں سے ہوں گے انبوہ کثیر، اور پچھلوں میں سے ہوں گے معدود چند. اللہ تعالی ہم میں سے بھی کسی کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ پہلوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، اور یہ پہلوں اور بعد والوں یا پچھلوں کی شرح محض پوری تفصیل سے بیان کر چکا. سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اب یہاں پر سورہ رحمان سے تقابل کر لیجئے. سورہ واقعہ میں یہ دو درجے بالکل معین کر دیے گئے کہ ایک درجہ ہے سابقون کا جو مقربون، ایک ہے اصحاب الیمین کا. سورہ رحمان میں نام نہیں لیا گیا. ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں لفظ جنت بڑی تکرار کے ساتھ آیا، جنتین، ولمن خاف مقام ربهم جنتین، جنتان، اور اس کے بعد آیا ومن دونهما جنتان. اس پورے ذکر میں لفظ جنت کہیں نہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کا ذکر. یہاں درجے بندی تعین کے ساتھ کی گئی ہے، وہاں تعین نہیں ہے. لہذا ایک مشکل تفسیری مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو پہلے دو جنتوں کا ذکر ہے وہ آیا مقربین کی ہیں یا اصحاب الیمین کی، اور جو پچھلی دو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا. اگر پہلی دو جنتیں مقربین کی ہیں تو پچھلی دو اصحاب الیمین کی ہیں، اور پہلی دو اگر اصحاب الیمین کی ہیں تو دوسری دو جو ہے پچھلی دو وہ گویا کہ اصحاب جو مقربین ہیں ان کی ہیں. تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے حساب سے تو یہ جو مرر امیج کا ربط ہے وہ اس میں فیصلہ کن ہے. وہاں جو آخری درجہ آیا ہے وہ وہی ہے جو یہاں پہلا درجہ. یہاں پہلا درجہ جو ہے جیسا کہ ثابت ہے صریحا القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت، پہلا درجہ یہاں جو ہے سابقون کا ہے، مقربون کا ہے. تو آخری درجہ جو وہاں بیان ہوا ہے وہ مقربون کا ہے. ظاہری طور پر ایک جو لفظی مناسبت مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں بھی جو مقربون ہیں ان کے ذکر میں لفظ حور آیا ہے صراحت کے ساتھ، وہاں بھی وہ پچھلی دو جنتوں کے ضمن میں حور مقصورات فی الخیام کا لفظ آیا ہے، جبکہ پہلی دو جنتوں میں بالکل اسی طرح جیسے یہاں اصحاب الیمین کے ضمن میں آ گیا ہے کہ حور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی ہیں، ویسے ہی وہاں پر بھی حور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک لطیف بات کہی ہے، اور وہ لطیف بات سورہ رحمان کے تفسیر میں انہوں نے کہی ہے کہ پچھلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں آئی ہیں اس میں اہل عرب کا ذوق جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے، اور پہلی دو جنتوں میں اہل عجم کا ذوق نمایاں نظر آتا ہے. اور یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے اس کی طرف ان کا ذہن منتقل نہیں ہوا. ظاہر بات ہے کہ عرب پہلے ہیں، مقدم ہیں، اور عجمی جو داخل ہوئے ہیں اسلام میں وہ بعد میں آئے ہیں، وہ مؤخر ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ سلت من الاولین وہ تو مقربین ہیں نہ کہ وہ اصحاب الیمین. تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب الیمین والی جنتیں جو ہیں وہ ہیں در حقیقت وہاں کے جو عجمی ذوق والی جنتیں ہیں جن کا کہ خود انہوں نے ذکر کیا, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے صراحت جب کی ہے تو وہ برعکس کر دی ہے کہ پہلی دو جنتوں کو انہوں نے مقربون کی قرار دیا ہے اور پچھلی دو جنتوں کو اصحاب الیمین کی. میرا گمان جو ہے واللہ عالم, اور میں دو اصولوں کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہاں جو چیز پہلے آئی ہے وہ سورہ رحمان میں آخر میں آئی ہے, یعنی مقربون یا سابقون کا ذکر یہاں پہلے ہے, وہاں آخری دو جنتیں جو ہیں اس میں ان کا ذکر ہے. باقی دو دو جنتوں کا ذکر اس میں میں نے اس وقت عرض کر دیا تھا, آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ بہت سے اقوال مجھے ملے لیکن میں حیران رہ گیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول اول دیا ہے جدید اردو مفسرین میں سے کسی نے وہ نہیں لیا. کیوں دو جنتیں کہا گیا؟ ایک جنت قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ مشرق, ایک مشرق بھی ہے مشرقین بھی ہے, اور مشارق اور مغارب بھی ہے. مشرقین و مغربین, رب المشرقین و رب المغربین, یہ سورہ رحمان میں ہے, مشارق و مغارب آپ کو ملے گا. اسی طرح لفظ جنت بھی ہے, جنات بھی ہے, جمع بھی ہے, اور جنتان جو ہے وہ سورہ رحمان میں ہے. سورہ رحمان کا ایک خاصہ ہے, اس میں تسنیہ چل رہا ہے, ثقلان تکذبان, یہ سارا کا سارا جو ہے سورہ رحمان کا ایک خاصہ ہے, اس میں تسنیہ شروع سے چل رہا ہے آخر تک. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان, اسی لیے جنتان کا لفظ آیا. اور واضح طور پر بات یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی اس کے اندر اگرچہ نعمتیں وہی ہوں گی لیکن وہ انسانوں کے طبائع کے مطابق نعمتیں ہوں گی, اور جو جنات کے لیے جنتیں ہوں گی ان کے لیے ان کی سرشتی مناسبت سے نعمتیں ہوں گی. تو جنتان کا تسمیہ وہاں جو آیا ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے کہ ایک جنت وہ ہوگی کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت وہ ہوگی کہ جو جنوں کے لیے ہے. پھر یہ کہ اسی طرح جس طرح انسانوں میں اصحاب الیمین بھی ہیں اور مقربون بھی ہیں, اسی طریقے سے جنات میں بھی اصحاب الیمین بھی ہوں گے اور مقربون بھی ہوں گے. تو من دون ہما جنتان میں بھی وہی دو جنتیں کہ جو انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہوں گی. اب آگے آئیے, اس کو ختم کر لیتے ہیں آج, ہمت کیجیے. اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر آ رہا ہے. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, ترتیب نوٹ کر لیجئے. سورہ رحمان میں پہلے ذکر آیا تھا اصحاب جہنم کا, یورف المجرمون بسیماہم ویوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن, یہ ذکر اس کے بعد آیا تھا. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, اور پھر اس کے بعد آیا تھا ومن دونہما جنتان. ترتیب کیا تھی؟ اہل جہنم پہلے, پھر وہ پہلے جنتی, اور پھر وہ دوسرے جنتی. یہاں پر پہلے اصحاب جو ہیں مقربون اور سابقون, پھر اصحاب الیمین, اور پھر اصحاب الشمال جہنم والے. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور بائیں والے, اور کیا ہیں وہ بائیں والے, ان کا کیا حال ہوگا؟ فی سموم و حمیم. ایک بات میں نے سورہ رحمان میں بھی بتائی تھی, یہاں بھی نوٹ کر لیجئے. اگرچہ وہاں بھی جنتوں کا ذکر بھی ہے اور جہنمیوں کا ذکر بھی ہے, یہاں بھی جنتیوں کا ذکر بھی ہے جہنمیوں کا ذکر بھی ہے, لیکن وہاں بھی زیادہ تفصیل اہل جنت کی تھی اور اہل جہنم کے بارے میں مختصر بات. یہاں بھی وہی کیفیت ہے, کس قدر تفصیل سے نعمتیں گنوائی گئی ہیں اہل جنت کی, اور یہاں پہ جہنمیوں کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ آ رہا ہے. فی سموم و حمیم, وہ ہوں گے لو کی لپٹ میں. سموم, باد سموم آپ کو معلوم ہے, تیز گرم لو جب چلے تیز رفتار کے ساتھ وہ باد سموم. فی سموم و حمیم, تیز کھولتا ہوا پانی انتہائی گرم, تو ہوا بھی انتہائی گرم اور پانی بھی انتہائی گرم, بالکل اس کے ساتھ مقابل میں ہے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن, سورہ رحمان کی آیت اس کا تقابل کر لیجیے. وظل من یحموم, اور سایہ بھی ہوگا تو سیاہ دھوئے کا سایہ, آگ کی تپش سے بھاگ کر اگر پناہ لینا چاہیں گے سایہ نظر آئے گا, لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا, وہ سیاہ گرم دھواں ہوگا, اس کے اندر بھی جلن ہوگی اور سوزش ہوگی. یہ سورہ مرسلات میں بھی آیا, لا ظلیل ولا یغنی من اللحم, یہ جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سایہ ہوگا جہنم والوں کے لیے لیکن اس کے اندر نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس کے اندر سائے کی جو بھی آسائش ہوتی ہے وہ ہوتی, نہ وہ آگ کی تپش سے بچانے والا ہوگا. تو یہاں بھی ظل من یحموم, انتہائی گرم سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، سایہ آدمی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے، اس سائے میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ انسان کے لیے کسی اور اعتبار سے وہ عافیت کا اور آسانی کا اور آرام کا ذریعہ بنے گا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، دنیا میں خوشحالی اور عیش، مرفہ الحال، بڑے عیش میں، آرام میں، ہر طرح کی نعمتوں کے اندر. وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، اور وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کر رہے تھے. یہ اصرار فوج والا اصرار ہے، کسی چیز پر مصر ہونا، ضد کرنا، اڑ جانا. کانو یسرون علی الحنس العظیم، وہ بہت بڑے گناہ کے اوپر مصر تھے، اڑے ہوئے تھے. اور وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم. وکانو یقولون، اور دوسرا بہت بڑا جرم ان کا کیا تھا؟ اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ اب آباؤ الاولون، اور کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ اجداد وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ یعنی جن کی ہڈیاں گل سڑ چکی، جنہیں صدیاں بیت چکی، جن کے بعد جو ہے نہ معلوم کتنے ادوار تاریخ کے کروٹ بدل بدل کر آ چکے، کیا وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ اب یہ ان کا قول نقل کر کے، اب چونکہ یہ در حقیقت نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جس وقت حضور یہ دعوت پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو مکے کے کفار بھی یہی چیزیں کہہ رہے تھے، لہذا وہاں سے بات کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہی بات جو وہ کہتے تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو اس وقت مخاطب ہیں قریش کے سردار. قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب کے سب، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، جمع کر کے رکھے جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے. یہ بہت عمدہ یہاں پر بحث کی ہے ایک مفسر نے کہ مجموعون الی، اس کا ایک مفہوم خاص ہے، جمع کیے جائیں گے اس دن کے لیے نہیں، اس دن تک، یعنی جو بھی مر رہا ہے وہ ایک جگہ پر سٹور میں جا کر سٹور ہو رہا ہے، وہ پیرش نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. تم نے تو سمجھا ہے کہ جسے مرے ہوئے 2000 برس ہو گئے وہ شاید پیرش ہو چکا، ختم ہو چکا، اس کا وجود نہیں رہا. نہیں، وہ جمع کیے جا رہے ہیں، اللہ کا ایک سٹاک ہے، کہیں ہے کہ جہاں وہ جمع ہو رہے ہیں ایک خاص دن کے لیے، اس وقت پھر ان کو جمع اٹھایا جائے گا. وہ سب کے سب محفوظ ہیں، کسی کولڈ سٹوریج میں ہیں اللہ کے پاس. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت تک کے لیے ان کو جمع کیا جا رہا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً اے وہ لوگوں جو بھٹکے ہوئے بھی ہو اور جھٹلا بھی رہے ہو، یہ دو جرم ہیں تہ بر تہ. ایک تو انسان گمراہ ہو گیا تھا، بھٹک گیا تھا، لیکن ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا، وہ ہدایت پر آ گیا. ایک یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری، ایک تو یہ کہ بھٹکے ہوئے تھے اور پھر جب ہدایت دینے والا ہدایت دے رہا ہے تو تکذیب پر اتر آئے، اس کی مخالفت پر آ گئے، اس کی مخالفت پر قبر کس لی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگوں جو بھٹک گئے، راہ حق سے دور نکل گئے اور پھر تکذیب پر اڑ گئے ہو. لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اور منہ مارو گے اس زقوم کے درخت میں. یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ یہ اصل الجحیم میں سے، جہنم کی تہ میں سے ایک درخت ہے کہ جو اگے گا. اب وہ کیا درخت ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت. کھور کا درخت کہا جاتا ہے کہ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس لفظ کو یہاں لایا گیا ہے. لیکن یہ کہ دنیا کا کھور وہ کچھ بھی نہیں مقابلے میں آ سکتا اس جہنم کے زقوم کے، کہ جو وہ اصل الجحیم میں سے نکلنے والا ہے، جہنم کی اصل تہ میں سے جو ابھرے گا. تو اس پر منہ مارو گے بھوک سے بےتاب ہو کر. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون، اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے، اس کانٹے بھرے اور انتہائی کڑوے اور کسیلی چیز سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر پیو گے تم، پی کر رہو گے. شاربون جو ہے اس میں فاعل لایا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، پی کر رہو گے، لازمن پیو گے، اس لیے کہ جب زقوم پیٹ میں جائے گا تو اس کی حدت اور حرارت تمہیں مجبور کرے گی کہ تم پانی کی طرف لپکو، اور وہ پانی جو تمہیں ملے گا وہ حمیم ہوگا، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی، انتہائی گرم پانی. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر فشاربون شرب الہیم، اور پھر تم مجبور ہوگے اس کو پینے پر، جیسے کہ توسا ہوا، توس کا مارا ہوا اونٹ پیتا. یہ ایک بیماری ہے توس کی جو اونٹ کو لاحق ہو جاتی ہے، جس بیماری کا ہمارے ہاں بھی وہ استسقاء کہتے ہیں، ایک مرض ہے. انسان پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا، پیاس اس کی نہیں جاتی، استسقاء یہی ہے. یہی مرض جب اونٹ کو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں توس. یہ حیام کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں، کہ اونٹ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ پانی پیتا رہتا ہے مجبور ہو کر، اس کی پیاس نہیں مٹتی. تو جس طریقے سے کہ وہ ایک توس کا مارا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے، ایسے ہی تم اس کھولتے ہوئے پانی کو پیو. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی. نزل کہتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے بات واضح کی ہے، جب کوئی نزیل، نزیل بنا ہے نزول سے، سواری سے کوئی اترا، آج کی سواری کار ہے آپ کے دروازے پر آ کے رکی، اور کوئی شخص نازل ہوا اس میں سے، پہلے کوئی اونٹ یا گھوڑے پر آ کر آپ کے دروازے پر رکا اور اس سے اترا، تو اتر کا جو آتا ہے وہ نزیل ہے، اور فوری طور پر جو گرم یا ٹھنڈا پیش کیا جاتا ہے وہ نزل ہے. جب وہ آنے والا آپ کے پاس مقیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ضیف کہلاتا ہے، اب وہ مہمان ہے، نزیل نہیں رہا، مہمان ہو گیا. اور اب اس کے لیے جو دعوت کا آپ اہتمام کرتے ہیں اسے ضیافت کہتے ہیں. تو یہ نزیل کے لیے جو پہلی، جو ان کے لیے جو توازوں کے طور پر کوئی ٹھنڈا یا گرم آج کل پیش کرنے کا جو بھی ایک رواج ہے، وہ ہے نزل. اور بعد میں اہتمام کے ساتھ ان کے لیے جو کچھ کیا جائے، کھانے کا اہتمام ہو، تیار کیا جائے پورے، یعنی اہتمام کے ساتھ، وہ ضیافت ہے. تو ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے جو مہمان نوازی، ابتدائی میں مہمان نوازی ان کی جائے گی اس جزا و سزا کے فیصلے کے دن. بعد میں اور کیا کچھ ہوگا واللہ اعلم. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جنت کی بھی جن نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ صراحت اور تفصیل کے ساتھ آیا، یہ بھی نزل ہے. در حقیقت یہ سورہ حمیم سجدہ کے درس میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، یہ حقیقت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ وہاں جو فرمایا گیا ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، وہاں وہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا جس کی اشتہا یا شہوت تمہارے نفس کے اندر ہے، مزید برآں جو کچھ مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. اب یہ مانگنا ہوگا ہر انسان کی ذہنی سطح کے مطابق. ایک شخص کی ذہنی سطح کمتر ہے، وہ کمتر چیزیں مانگے گا، ایک کی اعلیٰ ذہنی سطح ہے وہ اس کے مطابق مانگے گا. میں نے لطیفہ بھی بیان کیا ہے، ہمارے دوست یقین صاحب جو ماہر امراض چشم ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے، وہ امریکہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کر آؤں، بچی نے کہا میرے لیے وہاں سے ایک پینسل لے کر آئیے. اب اس بچی کی وہ چھوٹی سی جو ذہن ہے اس کا، اس کے اندر جو اس وقت اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی تھیں جن سے وہ کھیلتی ہوگی، ابھی اس نے لکیریں کھینچنا سیکھا ہوگا اور پینسل کو روکتے ہوں گے لوگ کہ خام خواہ یہ کاغذ خراب کرے گی، دیوار خراب کرے گی، تو اسی کی حسرت اس کے دل میں تھی، تو اس نے امریکہ سے بھی منگوائی تو پینسل منگوائی. یہ ہے وہ ذہنی سطح کی بات. تو جو کچھ مانگنے کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا متفاوت ہوگا، فرق والا ہوگا اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے. تو قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہی ہے جس کی تشریح آپ نے پڑھ لی. یہ جتنی بھی نعمتیں گنوائی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جن کی اشتہا ہمارے نفس میں ہے، وہ تمام چیزیں گنوا دی گئی سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی. پھر مزید برآ یہ کہ لکم فیہا ما تدعون، جو کچھ تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. لیکن یہ دونوں مل کر بھی نزلا من غفور رحیم، یہ سب بھی نزل ہوگا، ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. اصل مہمان نوازی جنت کی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا احساس اور خیال تک وارد ہوا. وہ نعمتیں ہیں جو وہاں ملیں گی، اصل نعمتیں وہ ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کرنا وہ بالکل نہ تو ممکن ہے، جو ہمارے وہم سے، قیاس سے، خیال سے، فہم سے بالا تر ہیں، اب انہیں قرآن مجید میں بیان کریں تو کاہے کے لیے. لہذا وہی چیزیں جو ابتدائی مہمان نوازی کی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. اور آخری بات کیا کہ اپنا یہ آج کا درس ختم کر رہا ہوں، کہ اگرچہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے جو بھی حجاب تھا باطنی میرا وہ دور تو ہوا ہے ان قراءتوں کے ذریعے سے، لیکن پھر اللہ نے ایک دلیل بھی سجھا دی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ واقعتاً ایک بندہ مومن اس دنیا میں اپنے نفس کی جن خواہشات کی لگامیں کھینچ کر رکھتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، کوئی شخص اپنی کسی نفسانی خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے اور نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ جو اس کا کام ہے اس کا اجر جو ملنا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ تمام خواہشات، وہ مجھے شعر ذرا اگرچہ غالب نے تو کسی اور رنگ میں کہا ہے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے، تو یہ ذرا مختلف انداز ہے اس کا، لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، جو یوم جزا کے اس محاسبے کے خوف سے، اگر کوئی چیز جو وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کر سکتا تھا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا ابتدائی بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی تمام اشتہار جتنی بھی تھیں، اس کے اندر اشتہائیں تھیں، جتنی خواہشات تھیں، ان کی بھرپور تھیری اور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے، اب اس کے بعد اللہ جو کچھ دے گا وہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال سے اور گمان سے اور تصور سے ماورا ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، اور جنت کی اصل نعمتیں وہی ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل فرمائے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین.